بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، فقال الإمام هادي عليه السلام: السلام على أئمة الهدى ومصابيح الدجى وعلام التقى وذوي النهى وأولي الحجى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. حضرت امام ہادی علیہ السلام نے پیروان امامت و ولایت کے لیے منشور امامت تدوین فرمایا اور اسے مسلک ولایت و مذہب ولایت سے منسلک اور پیروکاروں کو تعلیم فرمایا، تاکہ لوگوں کو امام کی معرفت ہو جائے، امامت کی معرفت ہو جائے، لوگ اس امامت کے قدردان ہوں اور اس نعمت خدا پر بارگاہ خدا میں شکر گزار ہوں لوگ. معرفت امامت کے بعد جو فرائض و ذمہ داریاں ہیں، ان فرائض کو سمجھیں بھی اور ان فرائض کو نبھائیں بھی اور ادا بھی کریں. لیکن جہالت و نادانی نہ صرف لوگوں کو امامت سے دور کیا، شکاوت و کثافت قلبی نے نہ صرف انہیں دور کیا امامت سے، بلکہ ایک کور دل طبقہ اور ایک تنگ نظر طبقہ حقیقت امامت کو سمجھنے سے عاجز رہا، قاصر رہا. وہ نور جو خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے مقرر کیا تھا، اس نور کو بجھانا چاہا. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، انہوں نے چاہا کہ یہ نور خدا اپنے منہ سے اور اپنی افواہوں سے اور اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. لیکن خدا نے عہد کیا ہے کہ واللہ متم نور ہی ولو کرہ الکافرون ولو کرہ المشرکون، اگر کفار و مشرکین و دشمن دین و معاند ائمہ معصومین نہ بھی چاہیں، خدا نے عہد کیا ہے اپنے اس عہد کو اور اپنے اس نور کو درجہ کمال تک پہنچائے گا. بہت سارے حوادث مکتب امامت و مذہب امامت و سلسلہ امامت کے پیش آئے، لیکن چونکہ یہ نور خدا ہے، اس کو بجھانا کسی کے بس میں نہیں ہے، کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خدا نے قرآن کو انسان کی ہدایت کے لیے نازل کیا اور فرمایا یہ بھی نور ہے. بہت سارے آئے دشمن قرآن بھی بنے، مخالف قرآن بھی بنے، چاہا کہ نور قرآن کو بجھا دیں، لیکن خدا نے فرمایا میں خود عہد لیتا ہوں اس نور کو نازل کرنے کا بھی اور اس نور کو بچانے کا بھی. نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے یہ نور نازل کیا ہے اور ہم اسی کے محافظ ہیں، اس نور کو کوئی بھی نہیں مٹا سکتا. اس سے پہلے یہی نور بصورت انبیاء و معصومین ظہور اسلام سے قبل خداوند نے دوسری قوموں کے لیے، دوسری امتوں کے لیے نازل کیا. ان امتوں نے بھی ان انبیاء پر ستم ڈھائے، ان انبیاء پر ظلم ڈھائے، انبیاء کو شہید کیا، قتل کیا، اور چاہا کہ یہ نور خدا بجھ جائے، لیکن وہ خود ختم ہو گئے، مٹ گئے. آج ان کا نام تک باقی نہیں ہے، لیکن نور خدا آج بھی باقی ہے، اس نور خدا کو کوئی بھی نہیں بجھا سکتا. امام علیہ السلام نے اس لیے منشور امامت میں لوگوں کو اس نور کی تابانیاں بتائیں، اس نور کی ازوا بتائیں، اس نور کی حقیقت بتائی، اور لوگوں سے کہا کہ نکلیں، اپنی غاروں سے نکلیں، اپنی خانقاہوں سے نکلیں، اپنے بلوں سے نکلیں، اور اپنی ان گوشوں سے جہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جہاں پر سورج کی روشنی سے مخفی رہ کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے نکل کر آئیں اور اپنے آپ کو شمس امامت کے سامنے قرار دیں تاکہ اس شمس امامت سے کچھ نور ان کے اندر بھی آ جائے۔ سب سے بڑی دشمنی یہ ہے کہ انسان کو نور سے دشمنی ہو جائے، کسی کو نور سے دشمنی ہو جائے، نور ہدایت سے دشمنی ہو جائے، علم سے دشمنی ہو جائے، معرفت سے دشمنی ہو جائے۔ معصوم کا فرمان ہے العلم نور یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء، علم بھی نور ہے، معرفت بھی نور ہے، اور خدا یہ نور جس دل میں چاہتا ہے ڈال دیتا ہے۔ جو دل بھی اس نور کو لینے کے لیے تیار ہو، خدا اس دل میں یہ نور ڈال دیتا ہے۔ لیکن کچھ نور کے مخالف اور نور کے دشمن ہو جائیں، وہ علم و معرفت کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں، منبع علم و معرفت کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ خدا نے جتنے سلسلے نور کے انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے تاکہ انسان نورانی بن جائے، انسان بھی ظلمتوں سے نکلے۔ خداوند نے فرمایا میں نے نظام ولایت اس لیے مقرر کیا ہے تاکہ لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا ولی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو انسان کو ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے، اور اس کے بجائے طاغوت ہے، اس کے بجائے دشمن دین ہے، اس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو نور سے نکال کر ظلمتوں کی طرف لے جائے، نور سے نکال کر گمراہی اور اندھیرے کی طرف لے جائے۔ نظام ولایت جو اللہ نے مقرر کیا، خود ذات خدا ولی ہے، ولی کا کام لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لانا ہے۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے فرمایا اے موسیٰ، ہم نے اس لیے کتاب تجھے عطا کی اور معجزہ عطا کیا ہے تاکہ انسان کو، بشریت کو ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے آ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر اکرم کو فرمایا اے نبی، ہم نے آپ کے قلب نورانی پر قرآن نازل کیا ہے، یہ نور نازل کیا ہے، یہ قول ثقیل نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ کی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے ائمہ اطہار کو مبعوث و منصوب فرمایا اور ان کو ولایت کا منصب عطا فرمایا تاکہ وہ بھی لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں۔ آج یہ دنیا اندھیرے میں بھٹکی ہوئی بہکی ہوئی دنیا ہے، جب نور کے دشمن ہو جائیں، نور کے پہلے دور ہوتے ہیں، مخالفت یا دشمنی آغاز اس کا دوری سے ہوتا ہے، عرصہ دراز تک دور رکھا جاتا ہے، دور رہ رہ کے مخالف ہو جاتے ہیں، اور مخالفت کے بعد پھر دشمنی شروع ہو جاتی ہے، دور رہنے سے مخالفت تک پہنچتے ہیں اور مخالفت سے دشمنی تک آ جاتے ہیں۔ بعض ممکن ہے صرف نور کے مخالف ہوں، لیکن بعض نور کے دشمن ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس نور کو ختم کر سکیں گے، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ خود اس نور کا محافظ ہے، اس نور کو نہ بجھا سکا کوئی، نہ بجھا سکتا ہے کوئی، نہ کسی کے بس میں ہے۔ خدا نے قرآن میں بھی انہیں فرمایا کہ تم سے بڑے طاقتور فرعون و نمرود و شداد گزرے ہیں، اگر وہ نور خدا نہیں بجھا سکے، تم ہرگز نور خدا نہیں بجھا سکتے۔ خواہ کوئی گروہ ہو جو چاہے نور خدا کو بجھانا چاہے نہیں بجھا سکتا، کوئی حکومت ہو نہیں بجھا سکتی، اور کوئی عالمی نیٹورک ہو وہ بھی نور خدا کو نہیں بجھا سکتا۔ اس وقت تشیع کے خلاف عالمی سطح پر اس نور الہی کو ختم کرنے کے لیے اپنے گمان باطل کے مطابق تشیع کے خلاف عالمی طور پر جو سازش اور منصوبہ بنا، اسی محرم کے لیے بنا، اور جس کے اثرات آپ اپنے ملک میں بھی دیکھ رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عراق کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کسی حد تک لبنان کے اندر آپ مشاہدہ کر رہے ہیں۔ طے کیا گیا کہ اس نور خدا کو ختم کیا جائے، اور منبع اس وقت جو نور خدا کا ہے، یعنی وہ قلب تشیع، مرکز تشیع، کہا کہ جب وہاں سے یہ نور ختم ہوگا تو باقی عالمی سطح پر نور ختم ہو جائے گا۔ حساس ہوئے، ساری دنیا کو باخبر کرنے کی کوشش کی کہ تشیع دنیا پر چھا رہا ہے، عربوں کو جا کر ورگلایا گیا، عرب حکومتوں کو اور عرب قوموں کو جا کر ورگلایا گیا، کہ تمہارے اوپر تشیع ٹھونسا جا رہا ہے، کچھ عرصے کے بعد تشیع تمہارے اوپر غالب آ جائے گا، اٹھو اور اپنے آپ کو اس سے بچاؤ۔ بعض نادان عرب اور بعض جاہلیت اور عصر جاہلیت کے زمانے کے رہنے والے اور عصبیت کا اور شکار، وہ ان کے ہم نوا بن گئے اور تشیع کے نور کو بجانے کے لیے دشمنان خدا و دشمنان دین و دشمنان اسلام کے ساتھی بن گئے۔ اور یہ ٹانگ لی، بجائے اس کے کہ وہ جو عربی غیرت کے لیے بھی چیلنج ہے، وہ مملکت جو اسلام کے لیے ایک چیلنج ہے، اسلام کی غیرت پر ایک داغ بنا ہوا ہے اور عربوں کی غیرت کے لیے ایک داغ بنا ہوا ہے، اس دبے کو مٹانے کے بجائے آئے اور آ کر تشیع کو مٹانے کی فکر میں ہیں۔ خدا نے ان کو حکم دیا، رسول اللہ نے ان کو حکم دیا، ائمہ اطہار نے ان کو حکم دیا، ان کو بتایا کہ تم نور خدا میں آؤ، دشمن نور خدا کی طرف توجہ کرو۔ اور آج ساری دنیا کو معلوم ہے، عربوں کو بھی معلوم ہے، غیر عربوں کو بھی معلوم ہے کہ دشمن نور خدا کون ہے۔ کون ہے وہ دشمن جو اسلام کو بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کسی بھی فرقے، اسلام کے کسی بھی فرقے کو نہیں دیکھنا چاہتا، نہ شیعہ کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ سنی کو دیکھنا چاہتا ہے، نہ کسی اور فرقے کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا ارد گرد دنیا کے سبھی علاقوں میں یوں نہیں کہ فقط شیعہ نشانہ بن رہے ہیں، بلکہ غیر شیعہ مسلمان بھی نشانہ بن رہے ہیں۔ جو بھی قرآن کو مانتا ہے، جو خدا کو مانتا ہے، جو رسول کو مانتا ہے، وہ اس کے بھی دشمن ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بعضوں کو عقل نہیں آتی، بعضوں کو ہوش نہیں آتی، بعض اسی ظلمت کے اندر ہیں، اندھیرے کے اندر ہیں، اور انہیں بجائے اس کے کہ اپنے اصلی دشمن کی طرف متوجہ ہونے دیں، ان کی دشمنی اور ان کے کینہ اور مخالفت کو خود مسلمانوں کی طرف متوجہ کر دیا، دھوکہ دے کر انہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اگر تم میں واقعا کوئی غیرت ہے دین کی، اگر تم میں واقعا غیرت ہے مقدسات دین کی، اگر تمہیں قرآن پر غیرت آتی ہے، اگر تمہیں صحابہ پر غیرت آتی ہے، اگر تمہیں رسول پر غیرت آتی ہے، تو سب سے بڑا دشمن قرآن اسرائیل ہے، سب سے بڑا دشمن خدا اسرائیل ہے، سب سے بڑا دشمن صحابہ اسرائیل ہے، اور دشمن اہل بیت اسرائیل ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب کے سب متفق ہو کر اس سرطانی ناسور کو اپنے اندر سے ختم کرتے، جس نے تمہیں بھی تباہ کیا، تمہاری نسلوں کو بھی تباہ کر دیا۔ لیکن جب خدا کسی کو اندھا کر دے، نور اس کے اندر اثر نہیں کرتا۔ آج اتنے روشن اور برملا حقائق ہو گئے، لیکن اس کے باوجود انہیں یہ ہدف دیا گیا کہ آپ نے تشیع کو ختم کرنا ہے، تشیع کے خلاف سازش میں شریک ہو گئے۔ بعض ممالک، تین ملک، بڑے تین ملک، یہ آئے پیش پیش اس نہضت کے اندر، خصوصاً جب انہوں نے دیکھا کہ عراق کے اندر ایک جلاد فنار ہوا، اور اس جلاد کے فنار ہونے کے بعد ملت عراق کو تھوڑا فرصت ملی، موقع ملا، وہ مظلوم، وہ ستم رسیدہ جو نصف صدی سے ظالموں کے ستم کے نیچے اور چکی میں پس رہے تھے، ان مظلوموں کو تھوڑا سا موقع ملا، اپنے دین کے عمل، دین کے اوپر عمل کرنے کا تھوڑا سا موقع ملا۔ انہوں نے کہا تشیع عراق میں غالب آ گیا ہے۔ حزب اللہ جو اسلام کی عزت ہے، جو مسلمانوں کی عزت ہے، جس نے عربوں سے وہ داغ اور دبا دھویا جو ساری زندگی ان کے دامن پہ لگا ہوا تھا، دھل نہیں سکتا تھا، یہ تشیع کے جوان ہی اٹھے، یہ عزادار اٹھے، اور انہوں نے اٹھ کر اپنی جانوں پر کھیل کر اپنے گھر تباہ کروائے، اپنے خاندان انہوں نے تباہ کروائے، اپنے اولاد کو انہوں نے شہید کروایا، اپنے جوانوں کو انہوں نے شہید کروایا، اور اٹھ کر اسلام اور عربوں کی ناموس کا دفاع کیا۔ لیکن جب حزب اللہ کی عظمت دیکھی تو نعرے لگانے لگے تشیع غالب آ گیا ہے، اور سنیوں کو جا کر، اہل سنت کو جا کر برگلانے کی کوشش کی کہ جاگو اس وقت ورنہ تشیع تمہیں ختم کر دے گا۔ اب اگر بصیرت ہو تمہارے اندر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ لبنان میں حزب اللہ نے آج تک کتنی سنیوں کے خلاف کوئی کاروائی کی ہے، اگر کاروائی کی ہے دشمن اسلام کے خلاف کاروائی کی ہے۔ تم نے بھی اسلامی ہیرو پالے، تم نے بھی جہادی پالے، تم نے بھی مجاہد پالے، تم نے بھی اسلام کے نام پر بڑے بڑے جنگجو پالے، لیکن ان جنگجوؤں نے اور نام نہاد مجاہدوں نے فقط مسلمانوں کا خون بہایا، فقط مسلمانوں کا خون بہایا، لیکن آج بھی جو مکتب اہل بیت کا نور جس کے دل کے اندر موجود ہو، سید حسن نصر اللہ کے دل میں مکتب اہل بیت کا نور ہے، امیر المومنین کی تعلیمات کا نور ہے، کربلا اور عاشورہ کا نور اس سید کے قلب کے اندر موجود ہے، یہ نسل فاطمہ سے ہے اور نسل حسین ابن علی سے ہے، اس کو معلوم ہے کہ مجھے مسلمان نہیں مارنے بلکہ مجھے یزیدیت کے خلاف کاروائی کرنی ہے۔ دیکھو آج پتہ چلا کہ کون ہے اسلام کا درد رکھنے والا، تشیع کسی زمانے میں کسی مسلمان کے لیے خطرہ نہیں ہے، تشیع تو پوری تاریخ میں مظلوم چلا آتا رہا ہے، تشیع تو پوری تاریخ میں ستم برداشت کرتا آیا ہے، تشیع تو پوری تاریخ میں ظلم برداشت کرتا آیا ہے، حکمرانوں کے ظلم، حکومتوں کے ظلم، آمریت کا ظلم، ملوکیت کا ظلم، اندرونی دشمنوں کا ظلم اور بیرونی دشمنوں کا ظلم برداشت کرتے کرتے خدا کے نور کا یہ شعلہ یہاں تک پہنچا ہے، اور آج تم یہ چاہتے ہو کہ چند عرب مملکتوں کو ملا کر، دشمنان دین کے ساتھ مل کر، اسرائیل اور اسرائیل کے آقاؤں کے ساتھ مل کر آپ نور تشیع کو بجا سکو گے، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ اگر یزید حسین ابن علی کو اولاد و انصار سمیت شہید کر کے نور تشیع نہیں بجا سکا تو تم یقین کر لو کہ آج تو ہر گلی میں حسین ابن علی کے ماننے والے موجود ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تشیع کس چیز کا نام ہے، شیعہ کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے شاید بہت معمولی اور بہت سطحی نگاہ سے تشیع کو دیکھا ہے، آپ تشیع کی جڑوں میں نہیں اترے، تشیع کی گہرائی میں اتر کر نہیں دیکھا، آپ نے فقط دیکھا ہوگا، چند رسمیں دیکھی ہوں گی شیعہ کی، لیکن شیعہ کے اصولوں کو نہیں دیکھا، شیعہ کے اصولوں کو نہیں دیکھا تم نے۔ آج اگر غیرت دین کسی کے دل میں ہے وہ علماء تشیع ہیں اور مجاہدین تشیع ہیں جنہوں نے تمہاری بھی آبرو رکھی پوری دنیا میں۔ پہلے فتویٰ دیا باز نے کہ حزب اللہ شیعہ ہے، اس کی کامیابی کے لیے دعا نہ کرنا۔ کیوں دعا نہ کرنا؟ دعا نہ کرنا، البتہ تمہاری دعاؤں کا اثر کیا ہے؟ ہو کیا جو تمہاری دعائیں ہو جو خدا سنے گا تمہاری دعائیں؟ اگر تمہارے اندر کوئی اثر ہوتا تو یہ نور خود خدا تمہاری آنکھوں سے پٹی کھل جاتی، اندھا کیا ہو جو اس کی کوئی دعا ہوگی، لیکن اپنی اندھے پان کا ثبوت دیا، کہا یہ شیعہ ان کے لیے دعا نہ کرنا، پھر مل بیٹھے دشمنان دین کے ساتھ جا کر مل کر بیٹھے، عین اس زمانے میں جب چاہیے تھا کہ یہ آتے باقی امت کا حصہ بن جاتے، پورے عالم اسلام نے آ کر تسلیم کیا، قبول کیا کہ آج اگر کوئی اسلام کا مدافع ہے وہ یہی شیعہ ہے، وہ یہی حسین ابن علی کے ماننے والے ہیں، حسین ابن علی کے پیروکار ہیں، علی ابن ابی طالب کے پیروکار ہیں، مکتب امامت و ولایت سے تعلق رکھنے والے ہیں، ساری دنیا اسلام نے تسلیم کیا، اہل سنت نے تسلیم کیا، تشیع نے تسلیم کیا، ان کے علماء نے تسلیم کیا، ان کے عوام نے تسلیم کیا، سب نے تسلیم کیا، لیکن یہ تین ملک سازشی اور ان کے فاسق و فاجر حکمران اور ان کے خیانتکار حکمران جا کر اسرائیل کے ساتھ مل بیٹھے، میٹنگ کی انہوں نے ترکیہ کے اندر، اس میں بعض نام نہاد علماء کو بلایا جو علماء کے لبادے میں، کون لوگ تھے؟ وہ عالم جس نے حسین ابن علی کے قتل کا فتویٰ دیا تھا، فتویٰ لے کر آئے تھے کربلا میں، حسین باغی ہے، خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا ہے لہذا قتل واجب ہے، یہ فتویٰ لے کر آئے، ان نام نہاد علماء کو لے کر آئے، ان سے فتویٰ لیا کہ تشیع کا قتل ضروری ہے، واجب ہے، توجہ رہے یہ کس کا منصوبہ ہے. پاکستان میں اگر کسی شیعہ کا خون گرتا ہے یہ پاکستان کے اندر کی سازش نہیں ہے, عالمی طور پر طے کیا, کھل کے کیا, پوری بے شرمی اور بے غیرتی کے ساتھ اعلان کر کے کیا کہ ہم یہ کر رہے ہیں. حیا ہوتی ان میں, شرم ہوتی. سید الشہداء نے عاشور کے روز عمر سعد کے لشکر کو خطاب کیا, یا آنا ابی سفیان ان لم یکن لکم دینن ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے آل ابی سفیان, اگر تمہارا دین نہیں ہے, اگر تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے, معاد کا خوف نہیں ہے, اگر جہنم سے نہیں ڈرتے, اگر دین نہیں ہے, غیرت دینی نہیں ہے, تو کم از کم اپنی دنیا میں تو آزاد رہو. کونوا احرارا فی دنیاکم, اپنی دنیا میں تو آزاد رہو, کچھ تو بتاؤ, مردانگی بتاؤ. کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تم عرب ہو, عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہو, کچھ عربی روایات ہیں, کچھ عربی سنتیں ہیں, کم از کم ان کا خیال رکھو. عربیت کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں جو کچھ تم آج کر رہے ہو. وہ عربوں کی تاریخ موجود ہے, اس قدر ذلت عالم عربی کے اندر موجود نہیں تھی کبھی بھی. سید الشہداء نے فرمایا دین نہیں ہے اگر, معاد سے نہیں ڈرتے تم, کم از کم اپنی دنیا میں آزاد رہو. اس قدر ذلیل نہ بنو, اس قدر ذلت کا طوق گلے میں نہ ڈالو, کم از کم ان روایات کا خیال, عربی روایات اور رسوم کا خیال رکھو. کہاں عربوں میں لکھا ہے کہ خواتین اور بچوں پر بھی حملہ کیا جاتا ہے؟ کہاں آپ کو ایسی تاریخ ملتی ہے کہ خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے, یتیموں کو تماچے مارے جاتے ہیں, اولاد حسین ابن علی پر پانی بند کر دیا جاتا ہے؟ وہ پانی جو خدا نے پیدا کیا, حیوان تو پانی پی سکتا ہے لیکن اولاد حسین پانی نہیں پی سکتی. کدھر گئی تمہاری غیرت؟ انسان سے اگر حیا و غیرت نکل جائے انسانیت بھی ساتھ نکل جاتی ہے, نکل جاتی ہے. آج مقدسات دین پر تمہارا قبضہ ہے لیکن ہر اسلام کے خلاف ہونے والی سازش میں ان کا ہاتھ ہے. ہوشیاری کی ضرورت اور بیداری کی ضرورت ہے. چاہتے ہیں کہ نور خدا کو بجائیں لیکن اس کے لیے شیطانی, ابلیسی اور ناپاک منصوبہ اور سازش بنا کر, اس ناپاک منصوبے کے ذریعے کہ مسلمان کو مسلمان کا دشمن بنایا جائے. واضح سی بات ہے, آج شاید ایک بچہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو کہ عراق کے اندر یہ آئے جن عزائم کے ساتھ آئے, جن منصوبوں کے ساتھ آئے, ان میں ناکام ہوئے, ان کو منہ کی کھانا پڑی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم عراق کے بعد ایک ایک کر کے پورے عالم اسلام پر چڑھائی کریں گے. ہم پہلے عراق سے شروع کیا, عراق کے بعد کہا اب سوریہ کی باری ہے, پھر اس کے بعد مرکز تشیع, قلب تشیع کی باری ہے. در حقیقت محاصرہ کرنا چاہ رہے تھے اس چیز کا جہاں نور ولایت موجود ہے. تشیعوں کا محاصرہ مقصود تھا. ایک مدت تک صدام کو شیعہ کشی کے لیے تیار کیا اور جتنا ہو سکا اس سے تشیعوں کا خون بہایا گیا. وہ جلاد جب تھک گیا, جب اس میں توانائی ختم ہو گئی, اب کچھ کرنے کے قابل نہیں رہا, آخر کر اس کو برکنار کر دیا. یہ تشیع پر احسان نہیں کیا بلکہ تھکے ہوئے جلاد کو ہٹا کر تازہ دم جلاد لانا چاہتے تھے. تھکے ہوئے جلاد کو ہٹا کر ایک تازہ نفس و تازہ دم جلاد لانا چاہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا صدام کی پوری تاریخ میں اتنا تشیع کا خون نہیں بہایا گیا جتنا آج دفاع اور تحفظ کے نام پر بہایا گیا ہے. آپ دیکھتے ہیں نجف کے اندر 250 مومن ایک دن میں شہید کر دیے جاتے ہیں. شہر کے صدر میں سینکڑوں مسلمانوں کا اور شیعوں کا خون بہایا جاتا ہے. خدا شاہد ہے وہ سرزمین کربلا کی آج بھی تشیعوں کے خون سے رنگین ہے. اس جرم محبت حسین میں، جرم محبت علی میں آج بھی اسی طرح سے قتل عام کر رہے ہیں. ڈراتے ہیں، دنیا کو ڈراتے ہیں تشیع سے. تشیع پھیل رہا ہے، تشیع غالب آ رہا ہے. اعلان کیا انہوں نے، فتوے دیے انہوں نے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کے تشیع کو روکو، شیعہ نہ پھیل جائے آگے. آپ پوری دنیا میں بتائیں کہ تشیع نے، تشیع کے دل میں تمام مسلمانوں کا احترام ہے، تشیع تمام مقدسات اسلامی کا محافظ ہے، تمام مقدسات اسلامی کا محافظ ہے. تشیع قرآن کا محافظ ہے، تشیع رسالت کا محافظ ہے، تشیع امامت کا محافظ ہے. جب بھی دین پہ آنچ آئے گی سب سے پہلے شیعہ ہوگا. میں بلائے دلیل بات نہیں کر رہا، آپ نے دیکھا، ساری دنیا نے دیکھا. تشیع سب سے پہلے آگے بڑھے، اس تشیع کے خلاف سازش، اس نور خدا کو بجھانے کے لیے، محاصرہ کیا مرکز تشیع کا، نابود کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے. زر خرید سیاستدان، زر خرید علماء، زر خرید مفتی، جن کو حرام کے لقمے کھلائے گئے اور ان کو ماموریت دی گئی کہ آپ اس نور خدا کو بجھائیں، لیکن انجام یزیدیت سے بے خبر ہیں. حسینیت کے مقابلے میں جو آئے، تشیع کے مقابلے میں جو آئے، قرآن و اہل بیت کے مقابلے میں جو آئے، اگرچہ وہ پیروکاروں کی گردنیں تو کاٹ دے گا لیکن خود ہمیشہ کے لیے نابود ہو جائے گا. تشیع کو خون سے ڈراتے ہو، تشیع کو شمشیر سے ڈراتے ہو، تشیع کو موت سے ڈراتے ہو. وہ مکتب جو موت کے میدان میں پیدا ہوا اور موت کے تذکرے میں پلا ہے، جو شہادتوں کے تذکرے میں پلا ہے، جس کی نسلیں ذکر سید الشہداء و ذکر شہداء کربلا و ذکر شہادت سے جس کی نسلیں پروان چڑھی ہیں، ان کو موت سے ڈراتے ہو، وہ موت سے ڈر کے پیچھے ہٹ جائیں گے. ناامن کرتے ہیں پاکستان میں، آزاداری کو ناامن کرتے ہیں، پولیس کو ٹارگٹ بناتے ہیں تاکہ پولیس دفاع نہ کرے، محافظت نہ کرے، نہ آئے ان جلسے جلوسوں اور مجلسوں کے اندر. پولیس کو خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں کہ انتظامیہ بھاگ جائے. گنونے کام کرتے ہیں، مذبوحانہ کام کرتے ہیں، پلید و ناپاک کام کرتے ہیں. اس سے ہر مسلمان کا دل دکھتا ہے، ہر مسلمان کے دل کو جریہ دار کرتے ہیں. اس وقت ہوشیاری اور بیداری کی ضرورت ہے. عراق کے اندر آہستہ آہستہ کامیابی ہو رہی ہے ان کو کہ وہ نفرت، وہ کینہ جو عراقی مسلمانوں کے اندر موجود تھا دشمنان دین کے بارے میں، انہوں نے چاہا منتقل کر دے مسلمانوں کے اندر آپس میں، شیعہ کو سنی کا اور سنی کو شیعہ کا دشمن بنانا چاہا. عرصے سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ بجائے اس کے شیعہ سنی متفق ہو کر اس مملکت کے اندر دین کا دفاع کرے، اسلام کا دفاع کرے اور دشمنان دین کو وہاں سے نکال باہر کرے، اپنی امن میں رہنے کے لیے، اپنی امنیت کے لیے، چاہا کہ شیعہ اور سنی کو آپس میں لڑا دے. یقین جان لے کہ جب بھی مسلمان آپس میں لڑے یہ جنگ باہر سے آتی ہے، اندر کی جنگ نہیں ہے. مذاہب کے اختلافات تو صدیوں سے ہیں، اور ساری دنیا میں مسلمان ان تمام اختلافات کے باوجود ایک ساتھ رہ رہے ہیں. آیا سنی فرقوں میں آپس میں اختلافات نہیں ہیں؟ آیا ہر جگہ پر مسلمانوں میں آپس میں فقہی اور غیر فقہی اختلافات نہیں ہیں؟ ہر جگہ پر اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو ہوا دے کر ان کو دشمنی میں تبدیل کر دینا یہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے اندر کی بات نہیں ہے. یہ باہر سے ان میں منتقل کیا گیا اور اس رو میں بہہ نہیں جانا، اس رو میں بہہ نہیں جانا. یعنی کہ جو آئیں دشمنی ڈالنے کے لیے ہمارے اندر بھی اتنی دراڑیں ہو کہ ان میں دشمنی آ جائے. امت کے درمیان جو دراڑیں ان کو بھر دے تاکہ کوئی دشمن اس میں داخل نہ ہو سکے. یہ اسلام کی قربانیاں ہیں، یہ اسلام کی قربانیاں ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی خون گرتا ہے، کسی شیعہ کا گرتا ہے یا کسی سنی کا گرتا ہے، ہمیں معصومین نے تعلیم دی ہے کہ جو ناحق خون گرتا ہے اس کو جا کر کسی اور کے دامن پہ ڈھونڈو. کرائے کے قاتل شیعہ قوم کے دشمن نہیں. اگر وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں کرائے کے قاتلوں سے حملے کروا کر اور ساری نفرت کرائے کے قاتلوں کے خلاف پیدا کریں، وہ متوجہ نہیں، آگاہ نہیں ہیں. شیعہ قوم کو اپنا دشمن معلوم ہے کون ہے، مسلم کو پتا ہے اپنا دشمن کون ہے، اور اس دشمن کے مقابلے میں اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے. اب تو بڑھ کر شیعہ سنی سے بڑھ کر خود شیعہ کے اندر، شیعہ کی صفوں کے اندر رخنا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، شیعہ کو شیعہ کا مخالف بنا رہے ہیں. کبھی عقائد کی بنا پر، کبھی رسومات کی بنا پر، کبھی اعضاء کی بنیاد پر، کبھی کس بنیاد پر، ہر بہانے سے تشیع کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیال رکھنا، ہوشیار رہنا. کوئی آپ کا ہمدرد بن کر اگر ان اختلافات کو چھیڑے وہ بھی ادھر سے آیا ہے، اور اگر کوئی آپ کا مخالف بن کر آ کر ان اختلافات کو چھیڑے وہ بھی ادھر سے آیا ہے. ہوشیاری سے رہنا، ان صفوں میں دراڑ نہ پڑے، ان میں رکھنا نہ بچوڑنا، ورنہ دشمن گھسائے گا ان کے اندر. ہوشیاری سے کام لیں. اس وقت ہمارے پاس نمونہ موجود ہے، تشیعوں کی بیداری کا نمونہ ہمارے پاس موجود ہے. حزب اللہ لبنان میں سید مقاومت نے، انہوں نے آئے حزب اللہ پر حملے کیے، ہر طرف سے حزب اللہ کا گھراؤ کیا، لیکن حکم دیا، حزب اللہ کو دستور دیا کہ خبردار، کہا کہ تمہارا دشمن کوئی سنی تمہارا دشمن نہیں ہے، حتیٰ کہا کوئی مسیح تمہارا دشمن نہیں ہے، ہمارا ایک ہی دشمن ہے اور وہی ہمارے اندر رکھنا کر رہا ہے، وہی دراڑے ڈال رہا ہے. اس مظلومیت میں خدا شاہد ہے، یہ مظلومیت گھبرانا نہیں ہے، اسے خبریں سن سن کے دل میں خوف نہ آئے. خبریں سنیں فقط آگاہ رہنے کے لیے، خبریں سنیں ہوشیار رہنے کے لیے، نہ کہ خبریں سنیں کہ آج فلاں شہر میں یہ ہو گیا تو شاید ہمارے جلوس میں بھی کچھ نہ ہو جائے، اور مائیں اپنے بچوں کو بٹھا لیں اور مرد گھروں میں چھپ کر ساتھ کے بیٹھ جائیں. بلکہ جب کسی شہر سے کوئی خبر ملتی ہے جس کا جلوس میں آنے کا ارادہ نہیں، وہ بھی پختہ ارادہ کر لے آنے کا. گھبرانا نہیں، خوف نہیں کھانا، ان خبروں سے خوف نہیں کھانا، ان حوادث کا استقبال کریں۔ کسی شاعر نے، یہ شعر ہے، کسی شاعر نے بہت خوبصورت شعر بیان کیا، البتہ وہ حدیث بن گیا اور امام علیہ السلام سے منسوب ہو گیا، لیکن شعر ہے، جس نے بھی لکھا ترجمانی کی، دل حضرت سید الشہداء کی ترجمانی کی، کہ ان کان دین محمد، کہ اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا، فیا سیوف و خزینی، تو اے تلواروں اور اے نیزو آؤ، میرا جسم تیار ہے، میرا جسم دین خدا کی سپر ہے۔ شیعہ قوم کا یہی نعرہ ہے کہ اگر دین خدا کو قربانیوں کی ضرورت ہے، شیعہ حاضر ہے اس کے لیے، شیعہ پارا پارا ہے۔ یہی ہمارا نعرہ ہے کہ اگر دین خدا نہیں رہ سکتا، ولایت و امامت کا مکتب نہیں رہ سکتا اس کے بغیر، ہمارے جسم تیار ہیں، حسینیت کی بقا کے لیے ہمارے جسم تیار ہیں۔ آخر ہمارے جسم انصار حسین کے جسم سے زیادہ افضل تو نہیں ہے؟ سید الشہداء نے عاشور میں نماز اقامہ کی، نماز ظہر، نماز ظہر اقامہ کی، کس طرح اقامہ کی؟ انصار نے آگے صف بنائی، تیروں کی بارش میں، تیروں کی بارش میں دیوار بنائی، حسین ابن علی نے نماز قائم کی، ادھر حسین ابن علی کی نماز ختم ہوئی اور ادھر اس مجاہد کا جسم تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ شیعہ کو پہچانی نہیں ہے، شیعہ کون ہے؟ شیعہ بموں سے ڈرنے والا نہیں ہے، شیعہ تیروں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ شیعہ اگر سمجھ لے کہ میں نے اپنے امامت کے مکتب کی اور حسینیت کا دفاع کرنا ہے، یہ خود بموں کے سامنے آ جاتا ہے۔ خوف نہ کھائیں، گھبرائیں نہ، خوف انسان کو ختم کر دیتا ہے، نابود کر دیتا ہے۔ موت انسان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، لیکن خوف سب کچھ ختم کر دیتا ہے۔ بے شک مر جائیں، لیکن خوف دل میں نہ آنے پائے۔ ماحول بنا رہے ہیں، ادھر حادثہ کیا، ادھر حادثہ کیا، تاکہ ڈر جائے، یہ قوم ڈر جائے، نہ آئے مجالس میں، نہ آئے جلوسوں میں، نہ آئے عزاداری میں، نہ آئے۔ البتہ اگر کوئی کوفی ہوا، وہ عبیداللہ کا نام سن کر ہی گھر میں جا بیٹھتا ہے، لیکن یہ وہ قوم ہے کہ اگر چراغ بجھا کر بھی اسے کہا جائے اٹھ کے چلی جائے، یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سید الشہداء نے چراغ بجھا کر شب عاشور کہا چلے جاؤ، کل موت کا عالم ہوگا، کل مر جاؤ گے یہاں۔ اٹھ کر کیا کہا؟ اے مولا، یہ تو ایک جان ہے، اگر خدا 70 دفعہ زندگی دیتا اور ہر دفعہ ہمارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاتے، پھر خدا زندگی دیتا، آپ کے قدموں میں نثار کرنے کے لیے تیار۔ خوف نہ آنے پائے، چونکہ کربلا میں کوئی خوف زدہ نہیں تھا، جن کا ذکر کرنے بیٹھے ان میں کوئی خوف زدہ نہیں تھا، موت سے کسی کو ڈر نہیں تھا، موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ بلکہ یہ تو وہ تھے کہ جب ایک 13 سالہ چھوٹے سے بچے سے، نابالغ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا قاسم بتاؤ موت کیسے لگتی ہے، فرماتے ہیں چچا جان احلا من الاصل، شہد سے زیادہ گوارا لگتی ہے۔ اور سید الشہداء نے جب کربلا میں داخل ہونے سے پہلے آیا استرجاع تلاوت فرمائی، جب ایک حاطف غیبی نے حالت مکاشفہ میں امام کو خبر دی کہ یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے اور موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے، سید الشہداء نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب علی اکبر نے یہ جملہ سنا، آئے اپنے بابا کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے، بابا اس وقت آیا استرجاع پڑھنے کے کیا معنی ہیں؟ کیوں پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا میں نے حالت مکاشفہ میں دیکھا ایک ہاتف غیبی کہہ رہا ہے یہ کاروان موت کی طرف جا رہا ہے، موت اس کاروان کی طرف آ رہی ہے. بیٹا بڑھ کر کہتا ہے اب لسنا علی الحق، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا کیوں نہیں بیٹا، ہم حق پر ہیں. یہاں سے معرفت علی اکبر معلوم ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ کہا بابا اگر ہم حق پر ہیں پھر پرواہ نہیں ہے، موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے پھر پرواہ نہیں ہے. کربلا میں خدا شاہد ہے موت نہیں آئی اہل بیت کے پیچھے، اہل بیت گئے موت کے پیچھے، موت پہ جا پڑے. اپنے قدموں سے چل کے ہر شہید اپنے مقتل میں گیا، حتی چھ ماہ نے بھی بستر پہ مرنا پسند نہیں کیا. یہ ایسا مکتب ہے، یہ ایسی خاندان ایسا ہے، بستر پہ مرنا پسند نہیں کیا. امیر المومنین ہمیشہ خدا سے دعا مانگا کرتے تھے، پروردگارا مجھے مریضوں کی طرح بستر پہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پسند نہیں ہے، موت آئے تو تیری راہ میں آئے. جب وہ ضربت لگی تو فرمایا فز تو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے. یہ وہ مکتب ہے. عاشور کا دن ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں میرے شیعو جب بھی میری جد کا تذکرہ کرو میری جد کا ودا ضرور بیان کیا کرو. دل نازنین امام زمانہ پہ مصاب کربلا کا بڑا اثر ہے، لیکن سب سے زیادہ دردناک ترین مرحلہ ودا سید الشہداء ہے جب خیموں سے روانہ ہوئے. چار ودا لکھے جاتے ہیں، اہل بیت کے لیے بہت سخت ودا تھے. جب مدینہ سے قبر رسول کو چھوڑ کر چلے، قبر زہرا اطہر کو جب مدینہ سے چھوڑ کر چلے، ودا کر کے چلے، بیبیوں نے اپنی ماں کی قبر کو جب ودا کہا وہ بڑا سخت مرحلہ تھا. دوسرا ودا سید الشہداء کا، بیبیوں کو ودا کر کے میدان جنگ میں جانا تھا. تیسرا ودا بڑا سخت تھا کہ جب بیبیوں نے شہداء کی لاشوں کو ودا کر کے شام کا سفر اختیار کیا. اور چوتھا ودا بھی بڑا سخت تھا کہ جب سید ساجدین کاروان لے کر واپس آئے، بابا کی قبر سے آ کر لپٹ کر رونے لگے، اور بابا کی قبر کو خدا حافظ کہہ کہ جب مدینہ کا رخ کیا، جاتے ہوئے کہا بابا میں ایک چیز کی معذرت چاہتا ہوں، بابا جاتے ہوئے میں آپ کی ایک امانت لے گیا تھا. بابا آپ کے سینے پہ سونے والی، بابا آپ کے سینے پہ سونے والی میں ایک امانت لے گیا تھا، جب جا رہی تھی اس کے کانوں سے خون رستا تھا، جب جا رہی تھی رخسار پہ تماچے لگے ہوئے تھے، جب جا رہی تھی دامن جلا ہوا تھا. سید الشہداء نے آخری وقت میدان سے جاتے ہوئے وصیت کی تھی میری بچی کا خیال رکھنا، میری بچی کو رونے نہیں دینا. سید ساجدین فرماتے ہیں بابا وہ شام کے ویرانے میں دفن ہو گئی، شام کے ویرانے میں رہ گئی، میں لے کر نہیں آ سکا. وہ عالم تنہائی جب سید الشہداء پر آ گیا، زیارت ناموں میں پڑھتے ہیں آپ سید الشہداء کے لیے ایک لفظ، السلام علیک یا وتر الموتور، اے وتر موتور سلام ہو تجھ پر. وہ کون ہے وتر موتور؟ وتر موتور کہتے کس کو ہیں؟ وتر موتور یعنی اے تنہا، اے تنہا، کہ جب تنہا رہ گئے مولا، کوئی بھی نہ رہا. مقتل میں نگاہیں کی، خیام کو دیکھا، چاروں طرف نگاہ کر کے سید الشہداء نے آواز دی یا فرسان الحجا، میرے شیروں کہاں ہو، میرے شیروں کہاں سو گئے؟ آپ کو اپنے مولا بلا رہے ہیں، حسین بلا رہے ہیں، شیروں کی آواز نہیں آتی. ایک ایک کو آواز دینا شروع کی، اے عباس کہاں ہو، اکبر کہاں ہو، مسلم کہاں ہو، حبیب کہاں ہو، بریر کہاں ہو، ہلال کہاں ہو، کسی کی آواز نہیں آتی. سید الشہداء اس خیمے میں چلے جاتے ہیں جس کو گنج شہداء کہا جاتا ہے. سارے شیر وہاں پر سوئے ہوئے ہیں، سارے شیر وہاں سوئے ہوئے ہیں، انصار بھی وہاں سوئے ہوئے ہیں، اہل بیت بھی وہاں سوئے ہوئے ہیں، فقط ایک ایسا ہے جو فرات کے کنارے لیٹا ہوا ہے، وہ گنج شہداء میں نہیں ہے. سید الشہداء فرماتے ہیں میرے شیروں تم یہاں لیٹے ہوئے ہو، آپ کا مولا تنہا رہ گیا، حسین ابھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، آؤ حسین کو رخصت کرو، آؤ اپنے مولا کو رخصت کرو. سید الشہداء آئے خیمے میں، آ کر جناب زینب سے فرماتے ہیں بہن وہ پرانا لباس جو میں نے مدینہ میں دیا تھا وہ ذرا نکال کے دے دینا. بی بی نے جب پرانے لباس کا نام سنا رونا شروع کر دیا، کہا بھیا مجھے بتایا گیا تھا کہ جب حسین پرانا لباس مانگے، جب حسین پرانا لباس مانگے تو سمجھ لینا بس بھیا کا آخری وقت آ گیا، اب زینب یہ آخری دیدار ہوگا، اس کے بعد حسین کی صورت نظر نہیں آئے گی. کہا بھیا وہ وقت تو نہیں آ پہنچا؟ فرمایا ہاں بہن وہی وقت آ پہنچا ہے، وہی وقت آ پہنچا ہے. سید الشہداء نے لباس لیا، لباس کو لے کر جگہ جگہ سے پھاڑنا شروع کر دیا. بی بی پوچھتی ہے بھیا یہ تو پہلے ہی بڑا پرانا ہے، یہ تو پہلے ہی پوسیدہ ہے اور اس کو آپ جگہ جگہ سے پھاڑ بھی رہے ہیں، اس سے کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ امام کیا فرماتے ہیں، بہن میرا بڑا کمینے دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑا بے غیرت دشمن سے پالا پڑا ہے، بڑا کمزرف دشمن سے پالا پڑا ہے، مجھے معلوم ہے کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا یہ سب سے پہلے آ کر میری لاش کو لوٹ لیں گے. غیوروں سنے، غیور مولا کے لیے رونے والوں، عزاداروں کیا فرمایا مولا نے؟ فرمایا میں شہادت کے بعد بھی، اپنی موت کے بعد بھی پسند نہیں کرتا کہ خاک پر میرا تن عریان ہو جائے. نیچے پرانا لباس پہن لیا، اوپر لباس دوسرا پہن کر جنگ کا لباس پہن لیا، اور لباس پہن کر بیبیوں سے کہا بیبیوں خدا حافظ میں جا رہا ہوں. بیبیوں نے حلقہ بنا کر سید الشہداء کی زیارت شروع کی. کوئی بیبی آ کر پاؤں میں لپٹ گئی، لپٹ کر کہنے لگی بابا نہ جانا. کوئی بیبی ہاتھ تام لیتی ہے، لیکن ایک بیبی بڑھ کر، ایک بیبی بڑھ کر بار بار سید الشہداء کے بوسے لیتی ہے، کبھی گردن پہ بوسا دیتی ہے، کبھی کندھوں پہ بوسا دیتی ہے، کبھی پیشانی پہ بوسا دیتی ہے، گردن پہ بوسا دے کے چوم کے کیا کہتی ہے، بھیا یہ ماں کی طرف سے ہے، بھیا یہ بابا علی کی طرف سے ہے، بھیا یہ چات رسول اللہ کی طرف سے ہے، بھیا یہ حسن مظلوم کی طرف سے ہے. جب سید الشہداء بیبیوں سے رخصت ہوئے، اپنی بیٹیوں سے رخصت ہو لیے، اپنی بہنوں سے رخصت ہو لیے، آ کر جب گھوڑے پہ سوار ہونے کا وقت آیا، پھر مظلومیت یاد آ گئی، پھر غربت کا ماں وقت آ گیا. سید الشہداء نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا. یہ کون مولا ہے؟ یہ وہ ہے جو سوار ہونے آتا تھا، بنو ہاشم کے جوان آ جاتے، کوئی رکاب پکڑ لیتا، کوئی لگام تھام لیتا، کوئی اپنا ہاتھ آگے کرتا، کوئی اپنا کندھا آگے کرتا. مولا سوار ہو جائیے، حسین مظلوم سوار ہو رہے ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں، اکبر موجود نہیں، تنہائی مولا. السلام علیکم ایوہ الوتر الموتور، اے امام تنہا، اے امام مظلوم، اے حسین مظلوم، اے حسین تنہا درود ہو، سلام ہو آپ پر، سید الشہداء سوار ہو کر گھوڑے کو ایڑ لگائی میدان کی طرف، لیکن گھوڑا ہلتا نہیں ہے، گھوڑا حرکت نہیں کرتا. سید الشہداء فرماتے ہیں، تو تو بڑا با وفا حیوان تھا، تو اس امت کے انسانوں سے زیادہ وفادار تھا، تو صبح سے میرے ساتھ رہا، میں مقتل میں جاتا تھا پھر تیرے اوپر لاشیں لے کر آتا رہا، تو تھک گیا ہے اب تو ہلتا نہیں ہے، مجھے بس لے جا. سید الشہداء نے کیا فرمایا، اے گھوڑے مجھے لے جا، اب تیری آخری زحمت ہے، بس لے جا میں واپس نہیں آؤں گا، تو مجھے لے جا میں واپس نہیں آؤں گا. لیکن گھوڑا ہلتا نہیں ہے. سید الشہداء نے ایڑ لگائی گھوڑے کو. جنگی گھوڑا تربیت یافتہ ہوتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ جب سوار پیٹھ پر آ جاتا ہے تو وہ خود ہی جنگ کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن گھوڑا ہلتا نہیں ہے. سید الشہداء نے دیکھا کہ گھوڑا مسلسل زمین کی طرف دیکھ رہا ہے. ایک دفعہ جو گھوڑے کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو بڑا قیامت کا منظر نظر آیا. اتنا منظر قیامت کا تھا کہ مولا سے زین پہ بیٹھا نہ گیا. حسین نے زین چھوڑ دی، زین چھوڑ کر زمین پر آ گئے. کیا منظر دیکھتے ہیں کہ وہی چھوٹی سی بچی ہے گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئی. لپٹ کر کیا کہہ رہی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر نہ جانا. آج رکم ربوں کو. امام فرماتے ہیں کہ میری جات کو جب رونا ہو فریادیں کر کے رویا کرو. اس طرح سے رویا کرو جس طرح ماں جوان بیٹی کو روتی ہے، اس طرح سے رویا کرو، فریادیں کر کے رویا کرو. عاشور کا روز ہے. حسین مظلوم ابھی کربلا میں ہے، بی بی لپٹ کر گھوڑے سے کہتی ہے، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو لے کر نہ جانا. کوئی بھی جو گیا صبح سے دیکھ رہی ہوں، جو گیا واپس نہیں آیا. میں نے چچا سے کہا، چچا نہیں آؤ گے؟ کہا ضرور آؤں گا، لیکن نہیں آئے، اکبر نہیں آئے. میرے بابا کو لے کر نہ جانا، میرے بابا کے گھوڑے. اگر میرے بابا کو لے کر ہی جانا ہے تو خیال رکھنا، میرا بابا بڑا پیاسا ہے، میرا بابا تشنا ہے. کون بی بی کہہ رہی ہے جو بڑی پیاسی ہے، سکینہ تشنا ہے؟ کہا میرا بابا پیاسا ہے، میرے بابا کو پہلے فرات پہ لے جانا، میرے بابا کو پہلے پانی پہ لے جانا. میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو اگر لے کر ہی جانا ہے تو خیال رکھنا، میرے بابا بڑا خستہ ہے، میرا بابا تھکا ہوا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا کے. میرے بابا کی کمر ٹوٹ چکی ہے، میرے بابا کی کمر خمیدہ ہے. جب میرے بابا کو اتارے جا کر کسی نرم زمین پر اتارنا، ذرا آرام سے اتارنا، ذرا تھکے ہوئے حسین کو آرام سے اتارنا، میرے پیاسے کو آرام سے اتارنا، میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو آرام سے اتارنا. سید الشہداء زمین سے اتر کر زمین پر آ کر بچی کو اٹھا کے گلے لگا لیا اور کیا فرماتے ہیں، میری بیٹی اگر تو یوں ہی روتی رہی، سکینہ اگر اس طرح کے بیان کرتی رہی، تیرا بابا کبھی مقتل نہیں جا سکے گا، اپنے بابا کو جانے دے. میری بیٹی یہ تیرے رونے کا وقت نہیں ہے، تجھے بڑی منزلوں پہ رونا ہے، تجھے بازاروں میں رونا ہے، تجھے درباروں میں رونا ہے، تجھے ویرانوں میں رونا ہے. میری بیٹی یہاں نہ رو. جناب زینب کو فرماتے ہیں، بہن میری بچی کا خیال رکھنا، میری سکینہ کو رونے نہ دینا، میں جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا، اس کو رونے نہ دینا. سید الشہداء پھر آ کر گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو کر اور آخری سلام کرتے ہیں، زینب میرا سلام ہو، ام کلثوم میرا سلام ہو، رقیہ میرا سلام ہو، سکینہ میرا سلام ہو. اور آخری سلام کس کو کیا؟ کہا وہ دھوپ پہ بیٹھی ہوئی بی بی کو میرا سلام ہو، دھوپ پہ بیٹھی ہوئی رباب کو میرا سلام ہو. جب حضرت علی اصغر شہید ہو گئے، رباب در خیمہ پہ تھی، جب اصغر نہیں آئے، خیمے میں نہیں گئی، دھوپ پہ بیٹھی رہی، کہا رباب میرا سلام ہو. سلام کر کے سید الشہداء چند قدم جب گھوڑے کو آگے بڑھایا بیبیاں ساتھ چلتی ہیں کیا کہا بیبیوں آپ خیمے میں رہنا باہر نہیں آنا خبردار کوئی بیبی باہر نہ آئے جناب زینب چند قدم چلتی ہے سید الشہداء جب تھوڑا سا فاصلہ گھوڑے سے لیتے آگے اور آگے بڑھتے مقتل کی طرف تو ایک دفعہ زہرا کی بیٹی نے فریاد کی علی کی بیٹی نے فریاد کی اور کیا فرمایا مومنوں بڑے نازک دل والے ہو بڑے درد مند ہو آج عاشور ہے علی کی بیٹی نے عاشور میں اپنے بھیا کو کن الفاظ سے رخصت کیا کن الفاظ سے ودا کیا بی بی فرماتی ہے محلن محلا ابن زہرا ارے فاطمہ کے بیٹے اتنی جلدی کیوں جا رہا ہے ذرا رک رک کے جا ذرا ٹھہر ٹھہر کے جا ذرا مڑ مڑ کے ہمیں دیکھتا جا اپنی زیارت